مشہور ہیں کہ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو آخر یہ بھی تو ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جو کھیلاتی بچی, جو ہستی اور ٹوٹتی بچی, جو اپنے گھر میں خوب ہنسی مذاق سے آزادی سے رہنے والی بچی, اور اس کو اٹھا کر کے دوسرے کے حوالے کر دیا جائے, اور اس کی اب وہ خوشیاں نہ رہے, اور اس کی اب وہ غمیاں نہ رہے, اور اس کا اب وہ میکے کا دوڑنا نہ رہے, اور پھر یہ حوالے کرنے والے بھی کوئی دشمن نہیں, کوئی دور کے نہیں, اپنے ہی اپنے, اور اپنے بھی اتنے اپنے کے جن کو ماں باپ کہا جاتا ہے وہی ماں باپ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کے دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں. اگر قبر میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تو اس کے بھی تو ارمان توڑے جا رہے ہیں, اس کی بھی تو خوشیاں توڑی جا رہی ہے, تم کہاں حوالے کر رہے ہو. لیکن میرے بھائیوں, فرق ہے دونوں میں. وہاں دفن کر دینا اپنی آر اور عزت اور قبر و خاکہ کی بنیاد پر تھا, اور یہاں حوالے کرنا محمد رسول اللہ کی سنت کی بنیاد. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اور نیت سے مسائل بدل جاتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جملہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں, ایک چیز تو معدوم کو موجود کر دیتی ہے, اور ایک چیز موجود کو معدوم کر دیتی ہے. یعنی ایک چیز ایسی ہے جو عدم سے وجود لے آتی ہے, اور ایک چیز وہ ہے جو وجود سے عدم میں لے جاتی ہے. حضرت حسن سے سوال کیا گیا وہ دو چیزیں کون سی ہے, فرمایا نیت معدوم کو موجود کر دیتی ہے, کوئی عمل نہیں کیا لیکن تمنا ہے کہ دولت مل جائے, میں بھی سخاوت کروں گا, میں بھی مسجدیں بناؤں گا, میں بھی مدرسوں میں دوں گا, میں بھی یتیموں کا تعاون کروں گا, میں بھی غریبوں کی مدد کروں گا, کوئی عمل نہیں کیا لیکن اس کی نیت کی بنیاد پر بغیر عمل کے جو عدم تھا اللہ اس پر ثواب دے کر وجود دے دیا. اور توبہ ایک ایسی چیز ہے جو وجود کو معدوم کر دیا کرتی ہے, بڑے سے بڑا گناہ, بڑے سے بڑا جرم, بڑے سے بڑے خطرناک معاصی, لیکن خلوت میں جو قطرے آنسو کے اللہ کی رضا کے لیے اور توبہ کر لیتا ہے, اللہ زندگی کے موجود گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. بہرحال نکاح ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں سنت نبوی ادا کی جا رہی ہے, اور پھر عجیب حال ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندر کو اس طرح بیان فرمایا کہ یہ نوکرانی نہیں بلکہ تجھے جتنے حقوق دیے جاتے ہیں کتنے حقوق اس کے بھی بلاہن میں ترل ندی آ رہے گی تب معروف. اور عجیب حد کر دی قرآن کریم نے اس مسئلے کو بیان کرنے میں, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے آدم کو سیدھا مٹی سے پیدا کیا, اللہ ہوا کو بھی تو سیدھے مٹی سے پیدا کر سکتے تھے, ایسا نہیں کیا بلکہ روایت بتا رہی ہے کہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے تمہاری بیویوں کو تمہیں سے پیدا کیا. قرآن اشاروں میں بولتا ہے, قرآن تو اشاروں میں بولتا ہے. دیکھیے میں ایک مثال دوں قرآن, ویسے قرآن کو کھولنے کا موقع نہیں ورنہ قلوب ہل جاتے ہیں قرآن کریم کے معانی کو دیکھ کر. وہ آدمی جس نے کبھی روحیوں سے معاملہ نہیں کیا, ان کے ملکوں میں نہیں رہا سوائے تبوک کے موقع پر, وہ بھی ملک میں رہنا نہیں ہوا, 15 دن اور زمین پر بسیرا کا کوئی مسئلہ پیش آیا اور واپس تشریف لے آئے, ورنہ مستقل عیسائیوں کے ملک میں بسنے کا کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا, تاکہ ان کی پوری زندگی سے آپ کو واقفیت ہوگی. لیکن اسی نبی کی زبان پر یہودیوں کے مسائل اور عیسائیوں کے مسائل کو دو مختصر لفظوں میں اللہ اس طرح بول دیتا ہے, مغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب علیہم پر یہودیوں کی پوری عکاسی کرتا رہی اور غلط قوانین میں عیسائیوں کی پوری عکاسی کرتا رہی. قرآن اتنی جامع کی بات, اس لیے قرآن کریم کی جامعیت دیکھو ایک اصول ہے قرآن کا, اور قرآن اپنے اصول کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, یہ اپنی جامعیت کے ساتھ بولتا ہے. اس میں سارے جزئیات کو کوئی تلاش کرنا چاہے تو نہیں ملیں گے, یہ اصولی کتاب ہے. اللہ کہتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, میں نے تمہاری ذات سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا. اشارہ کر رہے ہیں اللہ, جب تیری ذات سے پیدا ہوئے تو تیرے حقوق اور اس کے حقوق برابر ہوئے. اگر تجھے پیسہ اور سونا چاندی کی ضرورت ہے تو تیری بیوی کو بھی اس کی ضرورت ہے. اگر تو راحت کا آرام کا طالب ہے تو تیری بیوی کو بھی راحت و آرام کی ضرورت ہے, اس کا بھی بدن تھکتا ہے. تو ایسے عشرت کے ساتھ سوتا ہے اور بیوی کو 5 بجے سے اٹھا کر چائے پر, روٹی پر, کھانے پر, فلاں پر, فلاں پر مسلط کرتے جا رہا ہے. اگر تیرا بدن راحت کا طالب ہے تو اس کا جسم بھی راحت کا طالب ہے. اگر تجھے غصہ آتا ہے تو اس کی طبیعت بھی تو بے حس نہیں ہے, اسے بھی غصہ آتا ہے. اور اگر تیری زندگی کے اندر پریشانیاں تجھے لائق ہوتی ہے تو اس کو بھی پریشانیاں لائق ہوتی ہے. اگر تجھے خوشی اور مسرت کے عالم میں مچلنے کو چاہیے تو وہ بھی تو انسان ہے, اسے بھی خوشیوں کے اندر مچلنے کو چاہیے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, ان ساری باتوں کی طرف قرآن کریم ایک چھوٹے سے جملے میں اشارہ کرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ فرماتے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ امر ارشادی ہے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تو اس سے سکون حاصل کرے. یہاں قرآن بہت اجمالی طور پر بول رہا ہے سکون کیسے حاصل کرے گا. لتسکنوا الیہا ایک عام جملہ قرآن کریم نے کہہ دیا, تو اس سے سکون حاصل کرے. سکون کا مطلب یہ ہے بیماری ہو اس سے راحت پہنچے, پریشانی ہو تیری بے چینی میں اس کے الفاظ سے خارج کرے, تیرے درد سر میں اس کا ہاتھ تیرے لیے ایک دوا کا ذریعہ بنے گا, قدم قدم پر آنے والی مصیبتوں میں اس کے سر پاس آگے بڑھانے کے ذریعے بنے گا. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اللہ کہہ رہا اسی لیے میں نے تم دونوں میں محبت اور مودت کو پیدا کیا. اب بجائے مودت و محبت کے یہ چیزیں ہو نہیں سکتی, جب یہ دو چیزیں ہوگی تبھی جا کر تمہیں سکون مل سکتا ہے. کہ دس کونوں ادھر یہاں پجا میں نہ تم مواد کرتا ہوں. حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالی روایت فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا لو عطا حقها حق اللہ تبارک و تعالی حقك, اگر تو نے بیوی کے حقوق کو ادا کیا ہے اللہ تیرے حقوق کو ادا کرے. یہاں تو بیوی سے متعلق شوہر کو تعلیم دی, اب سکون کیسے ملتا ہے؟ ایک مثال دو جس سے واضح ہوگا سکون کیسے ملتا ہے. محمد ابن عبداللہ سے جب محمد رسول اللہ بن کر حضور تشریف آئے اور پہلی وحی لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی نے اپنا سر کسی دوست کی ران پر نہیں رکھا, کسی رفیق کے پاس جا کر بیان نہیں کیا, کسی دوست کے پاس جا کر کے اپنے ان حالات کو بیان نہیں کیا, سیدھے آئے اپنے مکان پر اور اپنی رفیق حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کر کے اپنے اس درد و غم کو اور اپنے اس پورے واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ سنائے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں ایک آدمی آیا, اس نے اس کو یوں دبایا, اتنے زوروں سے دبایا, اتنے زوروں سے دبایا, قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی. اسی طرح کا مسئلہ ہوتا رہا تو میرا کیا ہوگا, میں تو مر جاؤں گا. بس اس موقع پر رفیق حیات چند الفاظ میں, جب نبی یہ فرما رہے ہیں زملونی زملونی, تو چند الفاظ میں خدیجہ تسلی دے کر یہ کہہ رہی ہے, انک لتصل الرحم وتصب المعدوم وتحمل القلب وتبری الزئیر وتعین علی نوائب الحق. فرمایا جو ان اخلاق حسنہ سے متصف ہو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. وحی کے پہلے موقع پر آپ کا سر اپنی رفیق حیات کے گود میں ہے, اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی آخری موقع پر آپ کا سر نہ کسی صحابی کی گود میں ہے, نہ علی کی گود میں ہے, نہ چچا عباس کی گود میں ہے, نہ کسی دوست کی گود میں ہے, بلکہ حضرت عائشہ کی گود میں ہے. وحی ملی تو اپنی رفیق حیات کی گود میں آئے, اور دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنی رفیق حیات کی گود میں سر رکھ دنیا سے جا رہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے میں اگر تسلی دینے والی ایک عورت ہوا کرتی. اللہ کے نبی نے ان دونوں اپنے عمل کے ذریعے سے اس مسئلے کو واضح کر دیا. ایک طرف عورتوں کے اتنے مسائل, دوسری طرف عورتوں سے متعلق اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی راوی ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ المؤمن بعد تک اللہ تبارک و تعالی خیر من مرعى الصالح. انسان جس سے مستفید ہوتا ہے, انسان جس سے مستفید ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں تقوی کے بعد اگر سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو عورت صالح. دوسری روایت میں اللہ کے حبیب نے خود فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا للمرء الصالح. دنیا پوری استعمال کی چیز ہے, لیکن ان تمام استعمال کی چیزوں میں سب سے بہتر قابل استعمال چیز بیوی. اور اچھی بیوی کی تعریف نبی کیا فرما رہے, بخاری شریف کی روایت میں ہے, اچھی بیوی کی تعریف فرمائی, شوہر گھر میں آئے تو اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے, اور شوہر گھر سے نکلے تو اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اس کو کہا جاتا ہے المرء الصالح. تو دونوں طرف سے مسائل کو بیان کیا گیا اور دنیا میں اس سنت کو جاری کیا گیا. تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے سوائے انبیاء علیہ السلام والسلام, ان سے متعلق بھی اتنے تصویر ہیں تو ایک روایت کی رقم فرمائی ہے کہ نکاح تو ان کا بھی ہوا تھا لیکن بعد میں آپ نے توڑ دیا اپنی طبیعت کی بنیاد پر تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور اپنی طبیعت پر عمل بھی ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ان کے نکاح کا ثبوت, روایتوں میں یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. اس لیے یہ تمام نبیوں کی سنت ہیں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ سنت پائی گئی, اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نکاح کے ذریعے سے شریعت میں جتنی اجازت ہو سکتی تھی ان تمام مسائل کو بیان فرما دیا اور ان کے حقوق کو بھی بیان فرما دیا. ادھر شوہر کو بھی حقوق آپ نے بیان فرمائے, ادھر بیوی کے بھی حقوق آپ نے بیان فرمائے, اور جانبین سے مسائل کو. اور اس پر زور اس لیے دیا گیا ہے کہ دنیا کی دوستیاں کبھی کبھی علیحدہ ہوتی ہیں, لیکن یہ وہ دوستی ہونے والی ہے جس میں دو قالب میں ایک قلب رہنے والا ہے. یہاں مسئلہ پچھڑے گا تو یہ دو مسئلے, دو آدمی بچھڑنے والے نہیں ہیں, خاندان کے خاندان بچھڑ جائے, اولادوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. قرآن یہ کہہ رہا کہ لدس کونو ہی نہیں رہا, دوسری طرف یہی قرآن کہہ رہا ہے ممکن ہے کبھی سیرت اور صورت کا مسئلہ تمہارے دل میں آئے, اور تمہیں کوئی مسئلہ تمہارے دل کے اندر خط کا پیدا نہیں جائے. تم جس کو ناپسند کر رہے ہو ممکن ہے اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو, کہ ذرا سی کسی مسئلے کی بنیاد پر اپنی بیوی سے ناخوش ہو کر تم طلاق کے مسئلے پر پہنچے ہو, لیکن تم یہ قدم نہ اٹھاؤ. ممکن ہے کسی کے پیٹ سے خدا تمہیں وہ اولاد دے گا کہ تو قبر میں جائے گا اور تیری اولاد تیرے نام کو روشن کرے. آسان تک رہو شیا, اس میں تیرے لیے بہتری. اگر انسان یہ مراقبہ کر لے بیوی پر غصہ آنے پر، اگر انسان شوہر یہ مراقبہ کر لے بیوی کی کسی بات کی ناراضگی پر، تو خدا کی قسم اس مراقبے کی بنیاد پر طلاق کے مسائل دماغ سے قابو ہو جائے، نکل جائے، چھٹ جائیں گے یہ سارے بات، اور محبت ہو جائے گی. تو طلاق کا مسئلہ ایک ایسا ہے جس میں عورت اور مرد کی جدائی نہیں ہو رہی، دو خاندانوں کی جدائی ہو رہی ہے، بلکہ دو خاندانوں سے بڑھ کر ان دونوں کے بیچ میں وجود میں آنے والی اولاد، اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تجھے بھی کوئی مل جائے گا، اسے بھی کوئی مل جائے گا، لیکن ان اولادوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ان اولادوں کا حال یتیموں سے بدتر ہوگا کہ یہ اولاد دنیا کے فتنہ کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ انسان طلاق کی زندگی کو اختیار کرے، برداشت کرے، صابرانہ زندگی کرے. یہ تو بتا ہی دیا کہ اس کی طبیعت اور فطرت میں تجھے تانو کش نہیں کرنا، اس کی تو فطرت میں ہے تجھے تانو کش نہیں کرنا. یہ تو خود نبی کہہ کر گیا، لو احسن تحداہ ندا، اگر تو ساری زندگی اس پر احسان کر لے اور ایک کوئی عورت کی طرف سے بات پیش آ جائے ایک مرتبہ، تو وہ ساری زندگی کے احسان کو بھلا کر یوں کہے گی کہ تیرے گھر میں آنے کے بعد دیکھا ہی کیا میں نے، مجھے کہاں سکون ملا تیرے وہاں آنے کے بعد، اور جو کچھ ہے وہ بھی میرے باپ کا دیا ہوا ہے. یہ تو اس کی فطرت ہے جس کو میرا نبی پہلے بیان کر دیا. اگر ہم ان روایات کو، ان مسائل کو مد نظر رکھیں اور شوہر تھوڑا صابرانہ مزاج اختیار کر لیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکان علی پر تشریف لائے اور پوچھا بیٹی سے کہاں ہے علی، فرمایا تھوڑی ہوتی ہماری، تو وہ ناراض ہو کر چلے. بچائے جائیں گے، ناراض ہوں گے. فرمایا مسجد میں ہوں گے، اللہ کے حبیب نے کسی کو بھیجا دیا، نیچے لیتے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی، اللہ کے حبیب مسجد میں پہنچے، اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور فرمایا قم یا اللہ، حضرت یعنی فرماتے ہیں میرے کنیت ابو الحسن، لیکن مجھے ابو الحسن اتنا پسند نہیں تھا جتنا ابو تراب پسند، اس لیے کہ وہ میری رکھی ہوئی تھی، یہ نبی کی رکھی ہوئی تھی، مجھے ابو تراب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ بھی اپنی بیویوں سے ناراضگی کا ہوا ہے. ایک مہینے تک ایلائے لوگوی کیا ہے، ایک مہینے تک بیویوں سے علیحدہ ہوئے ہیں، بالا خانے پر تشریف لے گئے دوسرے مکان پر، اور ایک مہینے تک قسم کھانے کہ میں تم سے نہیں بولتا ہوں، لیکن شرعی مسئلے کی بنیاد پر. اور وہ مسئلہ تھا عورت نے سال بھر کا خرچہ مانگا، نبی اس پر ناراض ہو گئے تھے، اور ہماری ناراضگی کھانے پینے کی بنیاد پر ہے، شریعت کی بنیاد پر. ہماری بیویوں سے مسائل دنیا کے مسائل کی بنیاد پر ہے، شریعت کی بنیاد پر نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنے بیوی کو کتنی روایت تھی، اس روایت پر جب ہم پہنچتے ہیں کہ میرا نبی رات میں جا رہا ہے بقیہ برکت کی طرف، جس کو ہم جنت میں پڑھ کہتے ہیں، بقیہ برکت کی طرف دعا کرنے کے لیے، فرمایا قام رویدہ واخذ رداءه رویدہ رویدہ عائشہ بولتی جا رہی ہے، فرمایا میرا نبی چپکے چپکے کھڑا ہوا اور آہستہ سے چادر کو ہٹایا اور آہستہ سے اٹھا اور آہستہ سے دروازہ کھولا، واپس آئے دعا کر کے. عائشہ نے فرمایا اللہ کے حبیب پتا چلنے نہیں دیا، فرمایا تیری نیند میں خلل نہ ہو جائے. فرمان جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہو کر یہ تعلیم دے رہے ہیں اپنی امت کو، اللہ کرے کہ یہ امت اپنے نبی کی تعلیمات پر، اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس نے سلوک کی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، اخلاق سے رہنے کی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. یہ یورپ کی تہذیب ہے کہ میں دب کر نہیں رہتا، دبا کر رہتا ہوں. یہ یورپ کی تہذیب ہے کہ میں دب کر نہیں رہتا بیوی کے سامنے، دبا کر رکھتا ہوں. اور میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ گھر میں آیا تو جھاڑو بھی دیکھتا ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم. ہمیں اپنے نبی کا فالو کرنا ہے، اپنے نبی کی اتباع کرنا ہے. اللہ اس نکاح میں بے حد محبت 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 نصیب فرمائے اور دونوں کی زندگی میں حضرت کی زندگی عطا فرمائے. اللہ دونوں کی زندگی کو محبت سے مالا مال فرمائے. شروع کے اندر الحمد اور تینوں آیتیں حدیث پڑھ دیتا ہوں. اگر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پر نہیں پڑھی تھی وہاں تو تین آیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورنہ ثابت ہیں, لیکن میں بزرگوں کے اتباع میں روایت پڑھ دوں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو المرأۃ لعالما الا بالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین کلمۃ الدار. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج البدوت الملوك فانی اغادرکم الروم یوم القیامہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی. وقال فی موضع آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اب وہ تقریر سعید آ رہی ہے کہ جس کے اندر ہم حرمت کی اس راہ کو توڑ دیں, اجنبیت کے رشتے کو توڑ دیں اور دونوں کو ایک قلب دو کالی بنا کر کے مولانا کی بیٹی کو حوالے کر دیں گے اور ان کو یہ سبق دیتے ہوئے چلیں گے کہ بیٹی مولانا اپنی بیٹی تمہارے حوالے, جس نے خون پلا کر کے پتا کیا ہے تو اس کی رعایت کرنا اور تمہاری رعایت. اللہ تمہاری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے اور اللہ کے صالح عطا فرمائے اور اعلیٰ جانبین سے محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے.